ٹیکہ چھوڑ دیں، معذور آدمی ہے اس کے لیے ٹیکے کی اجازت ہے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے ٹیک لگا کر بیٹھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا تھا. بارہ ہم سنتے ہیں سناتے ہیں کہ ایسے مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی چادر ان پہ ڈال دی جائے تو جھولنی پڑتی تھی. یہ ان کی طلب کی نشانی ہے دوستو، صحابہ اکرام کی دین کی بات کو سننا. اگر سننے کا حق ادا کرتا ہے آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دیتا ہے، اس لیے سننا بھی طلب کے ساتھ ہے کہ طلب کے ساتھ سنا جائے. اور طلب کی پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی محتاج بن کر آ کر آگے بیٹھ کر سنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیرتے ہیں. تو مجلس جو ہے نا، مجلس کو گھیرا جاتا ہے. ملائکہ کس کو گھیرتے ہیں؟ مجلس کو. یہ نہیں کہ جہاں تک آواز جاری ہے وہاں تک گھیرتے نہیں. اس لیے نیت کر کے بیٹھے ہر آدمی کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، دوسروں تک کے پہنچانے کی نیت سے سنیں گے. کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہم سب کو دنیا کے اندر دوستو انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور یہ بڑا احسان ہم سب پر فرمایا کہ اللہ نے اپنی دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں. بہت سی مخلوق کو ہم جانتے ہیں اور بہت سی مخلوق کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. ایسی ایسی مخلوق اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، لیکن ان سب میں سب سے بہترین جو ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جو ہے، وہ کسے بنایا؟ وہ حضرت انسان کو بنایا. کہ سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان بنایا ہے. اس میں بھی اللہ نے یہ کرم فرما دیا، یہ احسان فرما دیا ہمارے اوپر کہ انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرما دیا. کہ ہم میں سے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے نہ کوئی عرضی دی تھی نہ کوئی، لیکن اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اپنا احسان فرمایا کہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کے گھر میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جس بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں. علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں کہ مسلمان بنایا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ کہ ہم پہ کرم فرمایا کہ اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ہمیں دی ہے. وہ نعمت کون سی ہے؟ ہاں، وہ ایمان کی نعمت ہے. علماء نے لکھا ہے دنیا کے اندر چاہے اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن وہ آدمی اللہ کی کروڑوں نعمت کو ہر وقت استعمال کر رہا ہے. کہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اس انسان کے اوپر اللہ کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں، بے شمار نعمتیں یہ انسان استعمال کر رہا ہے، بے شمار نعمتیں. اور اللہ نے جو ہے جتنی اہم نعمت ہے، جتنی اہم جو ہے، اللہ نے اتنی عام کر رکھی ہے. ابھی چند سال پہلے ہم سب کو تجربہ ہوا ہے کہ ہم سب جو سانس لے رہے ہیں، ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. سانس کا آنا، سانس کا چلے جانا کتنا قیمتی ہے. یہ ابھی وبا کے زمانے میں سب کو پتہ لگ گیا کہ ایک آکسیجن، ایک بوٹل آکسیجن کی کیا قیمت تھی. تو ہم سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو ہم سب استعمال کر رہے ہیں. ابھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں جب ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہمیں اللہ نے کیسا بنایا ہے، کیسا سوارا ہے. تو دوستو کہ آدمی اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے جسم پر غور کرنا کافی ہو جائے گا کہ کیسی نعمت اللہ کی استعمال کر رہا ہے. ہمارے ایک جماعت چل رہی تھی تو اس کے امیر صاحب جو ہے سب سے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرے بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کا آپریشن ہے، جس سے ملے اس سے کہوے. کہ بھائی بھائی کا آپریشن ہے سب کے لیے دعا کا کہیں. تو ہمارے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کائے کا آپریشن ہے. تو امیر صاحب کہنے لگے میرے بھائی کے منہ میں جو ہے اپن جب بات کرتے ہیں تو ایک رال بنتی ہے نا, لکوڈ بنتا ہے اندر ہی اندر, جس سے ہمارے زبان ہمارے ہونٹ اور ہمارا منہ چلتا ہے. بولے میرے بھائی کا وہ لکوڈ بننا بند ہو گیا, حالانکہ ہم سوچے بھی نہیں انسان نے کہ. تو وہ لکوڈ بننا بند ہوا, ڈاکٹر نے کہا 400,000 روپے کا خرچہ ہے یہ لکوڈ واپس بننے کے لیے. کتنے لاکھ کا؟ تو کسی نعمت اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں دوستو, ہم اپنے آپ میں غور کریں, کسی آنکھیں بنائی ہیں, کسی زبان بنائی ہے, کیسے کان بنائے ہیں, کیسے جسم میں کیسے سانچے میں ہمیں ڈالا ہے دوستو. اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہے نا, بہترین سانچے میں ہم نے ڈال کے اس کو پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں بنا دیا بلکہ خوبصورت بنا کر پیدا کیا انسان کو. اور پھر اس کی کامیابی کے لیے کہ یہ انسان کامیاب ہو جاوے, اس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ہمیں دی ہے, سب سے قیمتی نعمت جسے ہم ایمان کہتے ہیں. آج ہماری غفلت کی وجہ سے, ہماری جو ہے سستی کی وجہ سے اس ایمان کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے دوستو. آج کچے مکان سے پکے مکان بن گئے تو آدمی کہتا ہے میرے رب کا کرم ہے. بعض بلڈنگوں پہ بعض مکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا نا, ہاذا من فضل ربی, کیا لکھتے لوگ کہ یہ میرے رب کا کرم ہے, حالانکہ یہ تو مٹی ہو جائے گی. باپ دادا نے کچے مکان میں زندگیاں گزار دی لیکن اللہ نے فراوانی کر دی, اللہ نے مال دے دیا, تو اس کو آدمی نعمت سمجھتا ہے کہ یہ میری. شادی کے بعد کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی گھر کے اندر, کئی سالوں کے بعد اولاد ہوئی ہے, تو انسان پورے محلے میں خوشی مناتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ نے بیٹا دیا ہے, اللہ نے بیٹی دی ہے, اور اس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے محلے میں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی نعمت ہے. ایسے ہی دوستو اللہ نے جو نعمت ہمیں ایمان کی دی ہے, کبھی ہم نے دو رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے, کہ اگر تو یہ نعمت ہمیں نہیں دیتا تو ہم کیا معلوم کہاں ہوتے, اور دنیا میں تو جیسی جیسی زندگی گزار کے چلے جاتے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا ہمارا نقصان ہو جاتا, ہمیشہ ہمیشہ کا کہ ہمارا نقصان, ہمارا خسارہ, ہمارا گھاٹا ہو جاتا. علماء نے لکھا ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے, اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. اس لیے کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی جو کچہری لگائے گا وہ کفر اور اسلام کی ہے, کیا اس میں سب کی چٹنی ہو جائے گی, آج کلمے والے ادھر آ جاؤ. اس لیے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے دوستو, اور اس نعمت کی قدر ہمیں دنیا کے اندر کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے مبارک دین ہمیں دیا ہے, کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مبارک پاکیزہ دین ہمیں دیا ہے. اب جس کی زندگی میں یہ دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے, چاہے ظاہری اسباب اس کے پاس ہو یا نہ ہو, چاہے دنیا کے کوئی نقشے اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو, لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے اللہ اس کو اس زندگی میں کامیاب کر دیں گے. اور کیسا کامیاب کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے کہ راحتیں, برکتیں, چین, سکون, اطمینان, کہ وہ سب چیزیں اسے دیں گے, کہ جو چیزیں دنیا کے اندر مال سے جمع نہیں کی جا سکتی, جو چیزیں عہدوں سے, بنگلوں سے, پیسوں سے, کہ وہ چیزیں نہیں حاصل کی جا سکتی, وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی برکت سے دیں گے. علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اسے دل کا سکون عطا فرمائیں گے. کائے کا سکون؟ آج دنیا کے اندر ایک بے چینی ہے لوگوں کے اندر, حالانکہ مال والا ہے, جاگیر والا ہے, مکانات والا ہے اور بڑے بڑے بنگلے ہیں, لیکن دل کے اندر بے چینی ہے. اور وہ بے چینی کس وجہ سے ہے؟ وہ بے دینی کی وجہ سے ہے. کہ وہ بے چینی, وہ بے دینی کی وجہ سے ہے, کہ جب انسان اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے یہاں کے عذاب جو شروع کرتے ہیں اس کے دل کا سکون اٹھا لیتے ہیں، پھر کھانے میں لذت ہی نہیں آتی، راحتوں میں، ہاں کہ چاہے راحت اور آرام کے سارے سامان موجود ہیں لیکن کیونکہ اللہ نے سکون جو ہے کہ وہ اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اپنے دین کے اندر رکھا ہے، اپنے دین کی اپنے یاد کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب فلپینس جماعت کے اندر گئے، بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے آ کے ہم کو کارگزاری سنائی، وہ کہنے لگے بڑا مالدار ملک ہے، اس زمانے میں مسجدوں کے اندر کام نہیں تھا، جماعت ہوٹلوں کے اندر ٹھہرتی تھی، وہ کہنے لگے ہوٹلوں کے اندر جب ہم لوگ ٹھہرے تو ساری ہوٹلیں فائیو اسٹار تھی، اور بولے ایسی فیسلٹی تھی ہر ہوٹل کے اندر، ہر کمرے کے اندر، کہ وہاں حکومت کی طرف سے کہ وہاں کے لوگ ایک بے چین تھے، حالانکہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا وہاں۔ بولے ہمیں جو ہے جن کمروں میں ہم ٹھہرے تھے تو وہ کمرے ہمیں دکھائے گئے کہ یہ لوگوں کو چند گھنٹے کی نیند کے لیے یہ ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، ہزاروں ڈالر دے کر یہاں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا انہیں۔ تو وہ کہنے لگے ان کمرے کے اندر جو ہے ایسی فیسلٹی تھی، اس بیڈ کے پاس مختلف کھٹکے، مختلف سوئچ لگے ہوئے، ایک سوئچ دباؤ گے تو آپ کو جو ہے آپ کا روم ساؤنڈ پروف ہو جائے گا، باہر کی آواز آپ کو نہیں آئے گی چاہے باہر پلین چل رہا ہو، دوسرا سوئچ دباؤ گے تو آپ کو جو ہے کہ آپ کا بیڈ جو ہے وہ جھولا بن جائے گا، جیسے بچے کو ماں لوری دیتی نا، بولے اسے آپ کو نیند دلانے کے لیے سلایا جائے گا، تیسرا بٹن دباؤں گے تو آپ کے پورے روم کے اندر خوشبوئیں ہوں گی، ایسی ٹھنڈی خوشبوئیں جس سے آدمی کو نیند آ جائے، ایسے مختلف سوئچ تھے کہ اس میں سارے سسٹم لگے ہوئے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے سکون مل جاوے، نیند آ جاوے۔ پھر کہنے لگے ہم نے وہاں دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر جو ہے ٹیبلٹیں رکھی ہوئی، ایک گھنٹے کی نیند کے لیے یہ، دو گھنٹے کی نیند کے لیے یہ، تین گھنٹے کی نیند کے لیے یہ، لیکن ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہم نے وہاں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ سارے سوئچ دبانے کے بعد، ساری ٹیبلٹ کھانے کے بعد آنکھ ان کی جھپکتی نہیں تھی، حالانکہ اپنے ملک میں کروڑ پتی ہے، اپنے اور سارے راحت کے آرام، لیکن دل کے اندر بے چینی ہے، اور وہ بے چینی صرف وجہ اس کی بے دینی ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر، اللہ کی نافرمانی کر کر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلا عذاب اس کے لیے اتارا کہ اس کے دلوں کا سکون اللہ نے چھین لیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو ہمارے دین سے اعراض کر کے زندگی گزاریں گے، چل لیں تھوڑے دن 60 سال، 70 سال، 80 سال اپنی مرضی پہ چل لیں، لیکن جو ہے ہم ان کی زندگیاں تنگ کر دیں گے، ان کی زندگیاں کیا کر دیں گے، ہماری یاد سے غافل ہو کے یہ زندگی گزار کے دیکھے، ہم نے نقشوں کے اندر جو ہے کامیابی رکھی ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں مال والا مال کے اندر، کھیت والا کھیتی کے اندر، دکان والا دکان کے اندر، ابھی یہ ہم سب کا دھوکہ ہے دوست، ابھی کائے پہ ہیں دھوکے میں، کہ ان نقشوں میں کسی میں کامیابی، کسی میں سکون، کسی میں اطمینان، کسی میں راحت نہیں ہے، کہ اللہ جس میں سکون ڈال دے وہ، ہاں اگر آدمی کاروبار دینداری کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ کاروبار بھی اس کے لیے سکون بن جائے گا، ملازمت دینداری کے ساتھ ہے تو وہ ملازمت اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے روڑ پتی ہو، چاہے بنگلوں میں رہنے والا ہو، چاہے جھوپڑے کے اندر رہنے والا ہو، لیکن اگر دین کے ساتھ ہے ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سکون والی زندگی دیں گے۔ اس لیے ابھی ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے دوستو، دین کو چھوڑ کر جو ہے ہم کامیابی، دین کو چھوڑ کر سکون، ہاں کہ جو چیز اللہ نے جہاں رکھی نہیں ہے وہاں ہوگی نہیں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے سمجھاتے تھے، اب مثال دیتے تھے کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ جنگل میں رات کے وقت چاندنی رات میں جا رہا ہے، سیدھے سادے ہوتے ہیں دیہاتی بیچارے گاؤں کے، جاتے جاتے جو ہے اس نے ایک کنواں نظر آیا، اسے اور اس کنویں کے اندر جو ہے رات کے وقت رات کی چاندنی کے اندر اس نے کنویں کے اندر دیکھا تو چاند کا عکس جو ہے وہ کنویں کے اندر بن رہا تھا, پانی صاف تھا تو اس چاند کا عکس کہاں بن رہا تھا؟ کنویں کے اندر. اب وہ بیچارہ دیہاتی سیدھا سادہ تھا, وہ دیہاتی سوچنے لگا یا اللہ یہ تو چاند کنویں میں گر گیا. بولے کیا کہنے لگا, چاند کہاں گر گیا؟ ارے بولو تو صحیح. ہاں وہ بیچارہ دیہاتی, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, یا اللہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا, چاند کنویں میں گر گیا ہے, اسے نکالنا چاہیے. وہ جنگل کے اندر ڈھونڈتے ڈھانڈتے کہیں سے رسی لے کے آیا, کچھ ہیکڑی بنائی اس نے اور اس نے اندر ڈالا بسم اللہ کر کے, اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ ہیکڑی کہیں جا کے اٹک گئی پتھر میں. اب یہ پورا زور لگا رہا ہے, کھینچ رہا ہے, وہ پسینے پسینے ہو رہا ہے, تھک ہار کے بیٹھ گیا اور پھر بیٹھ کے کہنے لگا یا اللہ یہ تو بہت بھاری ہے, کسی ایک کے بس کا کام نہیں ہے. اس نے کہا چلو انتظار کرتے ہیں, کوئی آئے گا پھر نکالیں گے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے کہا چلو ایک آخری کوشش اور کرتے ہیں. جاتے جاتے اس نے ایک ہی بار میں پوری طاقت لگائی جھٹکے سے, وہ اٹک اندر سے نکلی, یہ پیچھے پیٹ کے بل گرا اور اس کی نگاہ آسمان پہ چاند کے اوپر پڑی, اور پسینہ پوچھ کے کھڑا ہوا ہی ان کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے چاند نکل گیا. کیا کہنے لگا؟ چاند. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے اس دیہاتی کو دھوکے لگے ہوئے تھے, دو دھوکے لگے ہوئے تھے, پہلا دھوکا یہ تھا کہ چاند کہاں ہے, اور دوسرا دھوکا یہ لگ گیا تھوڑا سا پسینہ بہانے کے بعد, تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد, کہ چاند کو کس نے نکالا, کس نے نکالا؟ میں نے نکالا. حالانکہ نہ چاند کنویں میں تھا نہ چاند اس کو اس نے نکالا. بولے ہمیں پوری انسانیت کو ابھی دھوکہ لگ گیا ہے, میری کامیابی کہاں ہے, میرا سکون کہاں ہے, میری دکان میں, میری کھیت میں, میرے کاروبار میں, میری نوکری میں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا مقدر, اس کے مقدر کی اس کو دے دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے ہاتھ پاؤں چلانے کے بعد, تو پھر یہ کیا کہتا ہے, یہ تو میری کمائی ہے, حالانکہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے تیرا مقدر لکھ دیا تھا کہ تو کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کہاں رہے گا. اس لیے دوستو اس دھوکے سے نکلنا ہے, یہ دھوکے والی زندگی سے. پھر آگے مولانا یوں فرمایا کرتے تھے انسان کے دھوکے دو جگہ کھل جاتے ہیں, انسان کے دھوکے دو جگہ انسان کے دھوکے کھل جاتے ہیں. پہلا دھوکہ انسان کا جب کھلتا ہے, جب آدمی اللہ کے راستے میں چل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر, اور جب آخرت کی باتوں کو سنتا ہے, موت کے بعد کی زندگی کو سنتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کو سنتا ہے, اور بے دینی کے ساتھ زندگی گزارنے پہ جو اللہ نے عذاب رکھے ہیں, جو اللہ کی پکڑ ہے, اس کو سنتا ہے, تو پھر آدمی کا دھوکہ کھل جاتا ہے. اور وہ دھوکہ کھلنا نفع میں رہتا ہے. وہ دھوکہ کھلنا کیسے رہتا ہے؟ ہاں. اور اس کے آخری دھوکہ جو ہے, پھر مولانا بھی فرماتے تھے آخری وقت میں انسان کا دھوکہ موت پہ کھلتا ہے, اور وہ اس وقت دھوکہ کھلنا کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے. جس وقت موت کا فرشتہ اس کی رگ کو آ کے چھوتا ہے, صرف اس کی رگ کو چھوتا ہے آ کے روح نکالنے کے لیے, سارے منظر اس کے سامنے ہو جاتے ہیں. اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ میں گدھے پہ سوار تھا کہ گھوڑے پہ سوار تھا. اس لیے بعض لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ اللہ منظر سامنے کر دیتے ہیں. اس لیے دوستو ابھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس دھوکے سے نکلیں, کہ ہمارا سکون, ہماری کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہے, جس دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, سراسر کامیابی اسی کے اندر ہے, چاہے ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے. بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی, بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جو ہے کہ ہمارے دین کے اندر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, اس طریقے میں ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے دنیا کے اندر ہیں جو ہمیں اچھے لگ رہے ہیں, ان سب کے اندر اللہ نے ناکامی رکھی ہے. اس لیے اس دھوکے سے نکلنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں دین لاوے، اپنی زندگی میں اللہ کے حکم لاوے، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرے، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرے. ہاں کہ زندگی کا موقع اللہ نے صرف ایک مرتبہ دیا ہے، آدمی جانے کے بعد پچھتانے کے مرنے کے بعد کل قیامت میں کہ آدمی مطالبہ کرے گا اللہ سے، آدمی کیا کرے گا اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی کر کے نہیں آؤں گا. وہ کریم اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، کہ وہ رحیم اللہ کہ جو ابھی اس موقع کے اوپر ایک مچھر کے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو بہا کے اور آدمی جو ہے اپنی گناہوں سے توبہ کر لے وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس وقت آدمی خون کے آنسو روئے گا اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اس وقت اللہ کہیں گے پڑے رہو یہیں پہ. اس لیے ابھی زندگی میں ہمارے پاس موقع ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو رخ کو صحیح کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. کہ ابھی ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگیوں میں سب چیزوں کو جگہ دی ہے، اور گھروں میں جگہ نہیں دی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو جگہ نہیں دی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ابھی ہم نے جگہ نہیں دی ہے. کہ آپ کا طریقہ آپ کی رحمت ہمارے لیے سراپا رحمت ہے دوستوں. جس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں اتارے گا، اور اس کی زندگی میں اسے دنیا کے اندر عزت دے گا، اسے راحت دے گا. چاہے اسباب کم ہوں گے اس کے پاس، لیکن اللہ جو ہے اسے کہ اسے راحت دے گا، اسے عزت دے گا، اسے سکون دے گا دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کرا ہے، کہ پیدا ہونے سے لے کے قبر تک کا دین ہمیں دیا گیا ہے، کہ بچپن سے جوانی کا، بڑھاپے کا، شادی کا، خوشی کا، غمی کا، سارا کے سارا دین ہمارے پاس موجود ہے. ابھی وہ موجود کہاں ہے؟ لیکن کتابوں کے اندر کہاں موجود ہے؟ وہ کتابوں سے نکل کر زندگیوں میں آ جاوے دوستو، اس کی محنت ہے کہ جو دین کتابوں کے اندر موجود ہے وہ دین نکل کر کہاں آ جاوے. ابھی معلومات بہت ہیں ہم سب کو، لیکن عمل کے اندر. بابا راجی صاحب ایک قصہ سناتے ہیں، ایک پٹھان صاحب جو ہے راستے سے جا رہے تھے، ایک جو ہے بغیر ایمان والا غیر مسلم وہ پیشاب کر رہا تھا کھڑے کھڑے، اور اس کا رخ بیت الکعبے کی طرف تھا جدھر منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب اسے معلوم تھا پٹھان صاحب کو، وہ اس کے قریب گیا جو ہے اسے پیشاب کرتے کرتے جو ہے اسے اٹھا دیا اور کہا تمہیں معلوم نہیں ادھر ہمارا کعبہ ہے، ادھر ہمارا قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر آج کے بعد پیشاب مت کرنا. وہ ڈرتے ڈرتے اس نے کہا جی ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھوں گا. اگلے دن دیکھا کہ پٹھان صاحب جو ہے وہ خود ادھر منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں. وہ آدمی راستے سے جا رہا تھا، دیکھا اس نے یہ جو کل مجھے کہہ رہے تھے، وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا. پٹھان صاحب بولے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ادھر ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر اسے ایک دیا زور سے اور کہا قبلہ اور کعبہ ہمارا ہے، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ کیا کہا؟ قبلہ اور کعبہ کس کا ہے؟ وہ تو ہمارا ہے، ہم کہیں بھی کریں. تو ابھی ہمارا یہ حال ہے دوستو کہ ہمارے پاس مکمل دین ہے، لیکن کہاں ہے؟ کتابوں کے اندر، معلومات کے اندر، عمل کے اندر. ہاں کہ زندگیاں کوری ہیں دوستو، عمل سے زندگیاں کوری ہیں. اس لیے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جو دین کتابوں کے اندر ہے، جو معلومات کے اندر ہے، وہ عمل کے اندر آ جاوے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے دنیا کے اندر ہیں ان سب میں ہماری ناکامی ہے. اس کے لیے جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کے موت تک کہ ہمیں دین دیا ہے پیدا ہونے سے لے کے موت تک, کہیں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے, کہیں ہمیں نقص نہیں ہے, ہمارے دین کے اندر کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر آ کے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر کے تمہیں دیا ہے, اس دین کو کیا کر کے دیا ہے, ہاں اور ہم نے اسے مکمل کر کے تمہیں دیا ہے, کوئی کمی تمہیں نہیں چھوڑی ہے. ایک صحابی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا, تمہارے نبی تمہیں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. وہ کہا, پیشاب کرنے کا نہیں بلکہ ہمیں تو ہمارے نبی نے تھوکنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. کائے کا طریقہ بتایا, تھوکنے کا بھی, کہ ہم تھوکنے میں بھی آزاد نہیں ہیں, کہ ہم کعبے کی طرف دائیں طرف کر کے اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے, جو آدمی کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے, جو آدمی کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا, اللہ کل قیامت میں اس کے سارے تھوک کو جمع کریں گے اور اس کے تھوک کو جمع کر کر اس کی پیشانی پہ لٹکا دیں گے, اور لٹکانے کے بعد اس میں سڑان اور بدبو پیدا کر دیں گے, اور پورے میدان والے اس کے آس پاس والے کہیں گے کہ پہلے ہی سے اتنی مصیبت تھی کہ ہمارے گناہوں سے ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ عجیب بدبو کہاں سے آ رہی ہے. اس وقت فرشتے اسے کہیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. اس لیے دوستو, ہمارے تو ہمارے نبی نے ہمیں تھوکنے تک کا طریقہ بتایا ہے. ہماری شادیاں, ہماری غمی, ہماری خوشی, ہماری تنہائیاں, ہمارا رہنا, ہمارا سہنا, کہ ایک ایک طریقے میں جو ہے دوستو, ہاں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع محل کی مسنون دعائیں دی ہیں, کہ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ آدمی چلے گا تو اللہ کی حفاظت کے اندر چلے گا. جو آدمی اللہ اپنے گھر سے نکلتے وقت صرف اتنا کہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ, تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہاری حفاظت کر لی گئی, تم جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام ہو گیا. صرف کیا کرنے کے لیے, گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ. وہ صحابی کا واقعہ نہیں لکھا, ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چند صحابی, ایک صحابی آ کے کہنے لگے وہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی, تو یقین کے ساتھ کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے صحابی تھوڑی دیر کے بعد آئے کہنے لگے وہ آگ لگ گئی آپ کے, بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تیسرے پھر آئے کہنے لگے پورے محلے میں آگ لگی تھی, لیکن عجیب اللہ کی قدرت کے تمہارے مکان تک آتے آتے آگ بجھ گئی. فرمایا یہی ہوگا, کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جو آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے, ہاں اللہ تعالیٰ صبح سے لے کے شام تک اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. مختصر دعا ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے دوستو, مسنون دعائیں. کہ ابھی ہماری زندگیاں اس سے کوری ہے دوستو, اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں دوستو, گھر سے نکلنے کی, کاروبار میں جانے کی, گھر میں داخل ہونے کی, ہاں اور ہاں کہ کپڑا پہننے کی, اور ہاں کہ کھانا کھانے کی, کھانے کے بعد کی, یہ ساری دعائیں, بلکہ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا آپ نے فرمایا کرتے تھے, مسنون دعاؤں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہ والد صاحب کے پاس کوئی بھی اپنا کوئی دکھڑا لے کر آتا ہے کہ مولانا یہ ہوا ہے, فلاں ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, کچھ تعویذ دو, کچھ دم کر دو, تو حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے, آپ جو اس وقت جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کی مسنون دعا پڑھ کر اس پر دم کر دیتے تھے اور اللہ اسے شفا دے دیتا تھا. اس لیے مسنون دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھے دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر جو ہاں کہ جو دعائیں موقع محل پر پڑھی ہیں, ایک دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر وہ دعا پڑھ لی جاوے تو اللہ تعالیٰ مرنے تک کے اس پہ وہ مصیبت نہیں لاتے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, معمولی دعا ہے. ہمارے مولوی صاحب ایک مرتبہ سننے لگے کہ ایک فیملی کا فون آیا اس کے والد صاحب کا, اس نے پورا قصہ ہمارے مولانا کو سنایا. وہ کہنے لگا ماشاءاللہ دیندار گھرانہ تھا, گھر میں تعلیم ہوتی تھی, دعاؤں کے حلقے لگتے تھے, مذاکرے ہوتے تھے. بولے میری نوجوان لڑکی جو ہے اس کی اچانک طبیعت خراب ہوئی, ہم ہاسپٹل لے گئے دکھانے کے لیے. ہاسپٹل لے جا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ایڈریس دیا کہ فلاں اسپیشلسٹ کو اسے دکھاؤ, کوئی بڑی بیماری لگتی ہے. وہ بیماری کو وہ جو ہے لے کر گیا, وہ کینسر کا دوا کھانا تھا جہاں یہ لے کر گیا. اس لڑکی کو لے کر گیا, داخل ہوئے, دیکھا انہوں نے. تو ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے والد والدہ کو اکیلے میں بلا کر کہا کہ آپ کی لڑکی تو چند دنوں کی مہمان ہے صرف, کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور چند دنوں کی مہمان ہے. اب کسی ماں باپ کو جو ہے اپنے جوان بچے کے بارے میں یہ سننے کو مل جاوے تو ان کا کھانا اترے گا حلق کے نیچے, اور وہ دنوں رات پریشان ہے. جب بچی کو دیکھتے جب رونا آ جاتا, بچی نے ان کی پریشانی بھانپ لی اور پوچھا امی ابا کیا بات ہے. بڑی اس نے کوشش کی اور پھر آخر میں جو ہے کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس کی والدہ سے پوچھا تو بیٹی کہنے لگی, والدہ کہنے لگی بیٹی ایسا ایسا معاملہ ہے, اب تجھے دکھانے لے گئے تھے اور تجھے جو ہے اس ڈاکٹر نے بلڈ کینسر بتایا ہے اور کہا تو چند دنوں کی مہمان ہے. تو وہ لڑکی یوں کہنے لگی امی جان زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو ہے یہ بیماری جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی, اور میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں یہ بیماری مجھے نہیں ہوگی. آپ پھر سے مجھے جانچ کرائیے, کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس پھر سے جانچ کرائیے. اس کے والد والدہ کے پھر اصرار کرنے کے بعد جو ہے پھر اچھے ڈاکٹر کے پاس دکھایا گیا, ساری رپورٹیں نارمل آئی. تو لڑکی سے جب یہ پوچھا گیا کہ بیٹا تم اتنے جو ہے دعوے کے ساتھ یہ بات کیسے کہی تھی, اس لڑکی نے کہا کہ امی جان میں نے تعلیم کے اندر یہ بات سنی تھی, اس دعا کی فضیلت سنی تھی, اس ہاسپٹل میں گھسنے کے بعد جتنے مریض جو ہے بیڈ پر لیتے ہوئے تھے کینسر والے, ان سب کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھی تھی, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور میری زبان میری بات جھوٹی ہو سکتی لیکن اللہ کے نبی کی بات کیا آپ نے فرما دیا حق ہے اور سچ ہے. اس لیے دوستو مقبول دعاؤں, ان دعاؤں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. ہماری زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہو, اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. ابھی زندگیاں غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے دوستو, رات و دن غفلت کے ساتھ گزر رہے ہیں. اس لیے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ہمارے بزرگوں نے صبح شام کی تسبیح ہمیں بتائی ہے, تیسرا کلمہ ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, اور ان کی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ تیسرے کلمے کی کیا فضیلت ہے, درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, استغفار پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. ایک مرتبہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں, 10 گنا معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے, 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. یہ درود شریف کی فضیلت. ابھی ہمارے سامنے اعمال کی فضیلتیں نہیں ہے دوستو, اس عمل پر کیا ملے گا, اس دعا پر کیا ملے گا, اس لیے زندگیاں ان سے کوری ہیں. زندگیاں اس سے کیا ہے, کوری ہے. کہ آدمی استغفار, کہ جو آدمی کثرت سے استغفار پڑے گا, علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا, روزی میں برکت کے لیے کہ استغفار کی کثرت ہے, گناہوں کی معافی ہے. اس لیے جو ہے کہ غفلت کے ساتھ ہمارا وقت نہ گزرے, اللہ کے دھیان کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارا وقت گزرے. اس لیے صبح شام کی تسبیحات ہیں, صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو دعائیں لی گئی ہیں, کہ ان دعاؤں میں ہماری حفاظت ہے دوستو, ان دعاؤں میں ہماری حفاظت ہے. اور دوستو تیسری چیز وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے, کہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر قرآن پاک کا. بلکہ حدیث پاک کے مفہوم میں لکھا ہے کہ قرآن کا حق ہے سال میں 2 مرتبہ اسے کم سے کم, کم سے کم سال میں 2 مرتبہ پورا کرنے کا, کہ اس کا حق ہے. اور کل قیامت میں یہ اللہ کے یہاں جھگڑا کرے گا, اور یہ ایسا جھگڑا لو ہے جس کا جھگڑا اللہ کے یہاں تسلیم کیا جاوے گا, کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے یہاں جھگڑا کرے گا کہ اللہ اس نے میرے حق کو ادا کیا ہے, آج اسے کرامت کا پورا جوڑا پہنا اسے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی باپ ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن بنانے کی برکت سے اللہ اس کے ماں باپ کو اسے تاج عطا فرماویں گے اور اسے نورانیت اور اسے کرامت کا پورا جوڑا پہناویں گے. اور پھر اس کے بچے کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور درجہ چڑھتا جا, اور تیرا آخری درجہ وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی, کہ قیامت دنیا والے اس کے جوڑے کا اس کے تاج کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے دوستو, اور اس کے برخلاف اس کے برمقابل کہ جنہوں نے کہ زندگیاں ہو گئی سالوں ہو گئے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا ان کے بارے میں بھی جھگڑے گا کہ اللہ اس نے جو ہے کہ میرے حق کو ادا نہیں کیا, اور اس کا جھگڑا تسلیم کیا جاوے گا. اس لیے ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو. بعض موقعوں پہ بعض مسنون صورتوں کے پڑھنے کا کہا گیا ہے سورہ یاسین, جو آدمی صبح سے گھر صبح جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ دن بھر کے کام اس کے بنا دیتے ہیں, دن بھر کے کاموں میں اس کی برکت ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آفیت ڈال دیتے ہیں, اللہ اس کی فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے مسنون جو ہے دوستو مغرب عشاء کے درمیان جو ہے جو آدمی سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے میدان میں کہ اپنے پڑھنے والے پہ اپنے پر بچھا دے گی اور اللہ سے مطالبہ کرے گی. سورہ تبارک الذی ہے, سورہ الف لام میم سجدہ ہے, اور یہاں یوں لکھا علماء نے سورہ واقعہ کا کہ جو آدمی سورہ واقعہ اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے, جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی فاقے نہیں لائیں گے. اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ ہم لوگ جب کالج پڑھتے تھے ایک جمعیت کے بڑے علماء آئے ہماری مسجد کے اندر, رمضان کے دن تھے, تو وہ زکات کی فضیلت بیان کرنے لگے اور یوں کہنے لگے, پھر فضیلت بیان کرتے کرتے کہ ہندوستان کے اندر ایک عالم ہے جو سالانہ 80 کروڑ روپے زکات دیتے ہیں. کتنی؟ 80 کروڑ روپے زکات دیتے ہیں سالانہ. اور پھر وہ یوں کہنے لگے ہم ان کے گھر گئے اور ان سے پوری تفصیل پوچھی, تو انہوں نے دو چیزیں بتاوی کہ یہ جتنی برکتیں ہیں یہ دو چیزوں کی ہیں. پہلی چیز یوں کہنے لگے میرے گھر کا بچہ نمازی ہے. ایک تو نماز کی برکت ہے, حدیث میں آتا ہے نماز کی برکت کے ذریعے سے اللہ روزی میں آسانی کر دیتے ہیں. تو بولے میرے گھر کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے, گھر کی مستورات مسجد کے اندر, گھر کی مسجد میں, اور گھر کا بالغ مرد محلے کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. دوسری برکت یوں کہنے لگے دوسری برکت میرے گھر کے اندر روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اللہ کبھی وہاں فاقے نہیں لائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا, لوگوں نے آگے کہا حضرت اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, امیر المومنین تھے آپ, آپ نے کہا میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھائی ہے اور اللہ ان کا حامی ہے, اللہ ان کا ناصر ہے. اس لیے دوستو کہ یہ معمولات ہم بناویں, صبح و شام کی تسبیح اور مسنون دعاؤں کا اہتمام, قرآن پاک کی تلاوت, کہ ان معمولات کو ہم بناویں گے دوستو زندگی غفلت سے نکلے گی اور دل کی غفلت دور ہوگی. اور پھر وقتوں کو وصول کرنا ہم سیکھیں گے. ابھی جو وقت ہمارا غفلت کے ساتھ گزر رہا ہے دوستو قیامت کے میدان کے اندر اس پر پچھتاوا ہوگا. فارسی کی کتابوں کے اندر ایک حکایت لکھی ہے, اس کا ترجمہ لکھا ہے دوستو. اس میں لکھا ہے ایک آدمی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ آدمی کی وقت کی کیا قدر ہے کیا قیمت ہے, سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ کسان جو ہے اپنے کھیت میں ایک دیہاتی کام کر رہا تھا, اس کا ہل کام کرتے کرتے ہل اٹک گیا. اس نے کھود کے دیکھا تو ایک مٹکا نکلا جس میں سے چمکیلے پتھر نکلے. اب اسے کچھ خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کون سے پتھر ہیں, کوئی خبر نہیں. وہ گھر لے گیا, گھر لے جاتے چند پتھر دریا میں پھینک دیے, چند جو ہے کوؤں کو مارنے میں. گھر گیا تو بچوں نے مشغولہ شغل بنا لیا, روزانہ پتھر لے کے کھیلنے لگ گئے. اس کا بھی مشغلہ یہی بن گیا, روز کھیت پہ آتا چند پتھر لے کے آ جاتا, شام تک ختم کر دیتا. ایک دن ایک پڑوس کی عورت نے اس کو دیکھا, اس کے بچے قیمتی پتھروں سے کھیل رہے تھے. اس کی اہلیہ کو بلا کے کہا کہ یہ چیز کیا ہے. بولی ہمارے شوہر اپنے کھیت میں سے لائے ہیں, اس نے کہا یہ پتھر نہیں ہے, یہ تو بہت قیمتی چیز ہے, اسے شہر میں لے جانا, کسی جوہری کو دکھانا, وہ جوہری اس کی قیمت دے گا. شام کے وقت یہ جب آیا تو اس نے کہا کہ پڑوس کی عورت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پتھر نہیں ہے تو قیمتی چیز ہے, اسے جوہری کے پاس لے جانا. اب وہ جوہری کے پاس چند پتھر جیب میں ڈال کے چلا گیا شہر کے اندر کہ بھائی اس کی کیا قیمت دوں گا. وہ جوہری نے دیکھا کہ دیہات کا آدمی ہے, سیدھا سادہ آدمی ہے, قیمتی ہیرے لے کر آیا ہے, اسے جو ہے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اس نے قیمت لگانا شروع کری کہ ایک پتھر کی قیمت 10,000 روپے دوں گا. اب جس نے سال بھر جس دیہاتی کی سالانہ کمائی 10,000 نہیں تھی, اس نے ایک پتھر کی قیمت 10,000 سنی, اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اچھا رو مت, ایک پتھر کی قیمت 20,000 روپے دوں گا. اس نے 20,000 سنی تو اور زور سے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا رو نہیں, اچھا اچھا ایک پتھر کی قیمت 30,000 روپے. اس نے اور زور سے رونا شروع کرا. بڑھتے بڑھتے ایک پتھر کی قیمت 1,00,000 روپے پہنچی. اس نے 1,00,000 روپے سنے, وہ بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. اس جوہری نے کہا معاملہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ قیمتی ہیرے لے کر آیا ہے, اس کی اصل قیمت میں دینے کو تیار ہوں, جیسے جیسے قیمت بڑھاتا ہوں اس کا رونا بڑھاتا ہے. اس کو ہوش میں لایا گیا, اس سے پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے, تم کی ہیرے لائے ہو, یہ اس کی قیمت دینے کو تیار ہو, تم رو رہے ہو. وہ جو وہ کسان وہ دیہاتی کہنے لگا میرا رونا اس پر نہیں ہے, میرا رونا اس پر نہیں ہے, میرا رونا ان پتھروں پر ہے, ان ہیروں پر ہے جنہیں میں نے غفلت کے اندر دریا میں پھینک دیا, جنہیں میں نے چڑیاں مارنے میں پھینک دیا. ایسے کتنے قیمتی پتھر میں نے گنوا دیے, اسے قیامت کے میدان پہ ہمارا رونا اس پر نہیں ہوگا, اللہ نے ہمیں کیا دیا. ہاں رونا اس پر ہوگا کہ کاش کچھ اور کر کے آ جاتا. جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کا تلق اور افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزر گئی ہو, اس پر افسوس ہوگا. علماء نے لکھا ہے ایک جنتی کو خوشبو آئے گی, وہ کہے گا فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا خوشبو ہے, کہاں سے آ رہی ہے, فرمائے گا وہ فرشتے کہیں گے یہ تیرے سے ایک درجے کا اوپر کا جنتی ہے, اس نے بعض روایتوں میں آتا ہے کھانا کھا کے ابھی ڈکار لی ہے, اس کی پوری نیچے کی جنتیں مہک رہی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ابھی کروٹ بدلی ہے, اس نے پہلو بدلا ہے, اس سے پوری جنت نیچے کی مہک رہی ہے. وہ فرشتوں سے کہے گا یہ تو بڑا مجاہد آدمی ہوگا جس کی ڈکار پہ جس کی کروٹ بدلنے پہ یہ خوشبو ہے. وہ فرمائے گا نہیں نہیں تیرا اور اس کا نام عمل برابر تھا, فرق صرف ایک سبحان اللہ کا تھا. فرق کائے کا تھا, صرف ایک سبحان اللہ کا. اس وقت آدمی پچھتاوے گا, افسوس کرے گا کاش دنیا میں کچھ اور کر کے آ جاتا, کچھ اور کر کے آ جاتا. اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے دوستو, اللہ نے زندگی دی ہے, اس کو غنیمت سمجھے. اس زندگی میں اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاوے, اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی میں لاوے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمے کام ہمارے لگائے ہیں اس کو سعادت سمجھے کہ اللہ نے جو ہے ہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ دین ہمیں دیا ہے, اب یہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے اور ہمارے ذات سے لے کر پورے عالم تک کے بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں کیسے آ جاوے. ہاں کہ اس کے لیے جو دوستو اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے, اس کے لیے دوستو یہ ساری دوڑ دھوپ ہے, یہ ساری بھاگ دوڑ ہے, یہ ساری محنت اس لیے ہے. کسی کے گھر بار چھوڑانے میں کسی کو مزہ نہیں آتا دوستو, بلکہ ہاں کہ اصل یہ دین زندہ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بڑی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایمان کی اعمال کی بات کر رہے ہیں. اس لیے دوستو اگر ہمیں اپنی نسلوں تک کے دین پہنچانا ہے اور ہمیں اپنی نسلوں کو دین دینا ہے تو ہمیں بھی قربانی میں آگاہ آنا پڑے گا. اس کے لیے دوستو ہمارے بزرگ آپ سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اپنے وقتوں کو نکالو, اپنے وقتوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. اس کے لیے آپ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ اس اجتماع کو ہمارا اس ضلع کا مثالی اجتماع بنائیں گے, ہر گھر سے ہمارے یہاں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا, کریں گے اس کی محنت انشاءاللہ. دیکھو ابھی مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے دوستو, مغرب کے بعد ہماری مجلس ہوگی ہے نا, بیان ہوگا. اس لیے آپ لوگ جو ہے دوستو پہلے آنے والے لوگ ہیں, ہاں کہ آنے والا جو نیا مجمع ہے اس کو ہم ہاں کہ پیار محبت سے آگے بٹھا کر جوڑیں, ہاں کہ مغرب کی نماز کے بعد ہاں کہ بھائی آخری تک ہماری جو تشکیل ہوگی اس وقت تک ہم سب جمنے کی فکر کریں, کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک.